السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 3، آیات 153 سے 163. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ایک حدیث سے آج آغاز کرتے ہیں ہم. جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے شکر اور صبر کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج بھی صبر کے بارے میں زیادہ آیا ہے آیات میں. مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم نے شکر کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو دیکھا جائے تو انسان کو دو ہی چیزیں آتی ہیں، یا تو آرام ملتا ہے اور راحت ملتی ہے، یا پھر تکلیف اور پریشانی آتی ہے. یا نعمتیں ملتی ہیں، یا کبھی کبھی نعمتیں چھین لی بھی جاتی ہیں. تو مومن کی تصویر یہاں اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ مومن کو ہر دو حالتوں میں اجر ملتا ہے. کس لیے؟ کہ تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اجر حاصل کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اجر حاصل کرتا ہے. تو اس حدیث کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلیں، کیونکہ یہ احادیث اور قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اسی لیے نا کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہماری زندگی میں وہ اعمال یا وہ اعمال صالحہ ایز اٹ از آئیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان پر عمل کریں گے تو یہی عمل ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. تو جو بھی حدیث ہم لیں گے یا پڑھیں گے یا سنیں گے، تو اس کو آپ اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، اور اس کو آپ اپنے آپ پر اپلائی کریں. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا، تزکیہ کیا ہے؟ تبدیلی کا نام ہے. تو ہر لیسن کے بعد آپ اپنا خود کا تجزیہ کریں کہ کیا مجھ میں تبدیلی آئی، اور اسی بنا پر آپ کو ایک اصول ڈائری بھی بنانی ہوگی کہ ہر لیسن میں، ہر سبق میں، ان آیات میں سے آپ کو کون سی آیات ایسی لگی جو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، جس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو، یا جس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آئی ہو، یا کون سی ایسی حدیث جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو اور آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو. تو اس طرح سے ایک ڈائری اور آپ لوگ مینٹین کریے، تاکہ کبھی زندگی میں بعد میں جب آپ دیکھیں، اور اگر آپ وہ عمل کو بھول جائیں، تو آپ کو اپنی وہ ڈائری یاد دلا دے کہ ہاں، میں نے یہ تبدیلی اپنے آپ میں لانے کی کوشش کی تھی، اور اگر اب میں اس سے پیچھے ہٹ گئی ہوں تو میں دوبارہ اس تبدیلی کو اپنے اندر لاؤں. یہاں بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے. استعینوا کا لفظ یہاں آیا ہے، اور جب استعینوا استفعال کے وزن پر ہوتا ہے، اس طرح کا جملہ جب کبھی قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا، مانگنا، جیسے کہ استغفار ہے. استغفار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالی سے معافی طلب کرتے ہیں. یہاں پر استعینوا، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. یہاں مومنین کو خاص طور سے اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، یا تم کسی بھی حالت میں گھرے ہوئے ہو تو تمہیں مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ دو نسخے بتائے گئے ہیں، دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک صبر اور دوسرا صلاح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر کے اتنے وسیع اور اتنے زیادہ معنی ہیں، اگر جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے اور دیکھیں گے، مفردات القرآن ایک ڈکشنری ہے قرآن کے الفاظ کی، اس میں کم سے کم دو صفحات پر اس کے معنی دیے گئے ہیں، اور ہر معنی اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا، یا اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں، ثابت قدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کو ترک کر دینا، گناہوں کو ترک کرنا اور اس سے بچنے پر اپنے آپ کو راضی رکھنا، یہ صبر ہوا۔ اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر، کہ اگر آپ نے کوئی آپ کو پسندیدہ چیز ہے، مثال کے طور پر نیند آپ کو بہت پسند ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز آپ کو پسند ہو اپنی زندگی میں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اس وقت سوئیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے وقت، تو آپ نے کیا کیا، اپنی اس لذت کو، اپنی اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو یہ بھی کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا۔ اسی طرح سے دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں جو مشکلات اور جو تکلیفیں آئیں، انہیں صبر اور ضبط کے ساتھ برداشت کرنا۔ یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے رکنا، اور اس پر جو تکلیف آپ کو، جو لذت آپ کو محسوس ہوتی تھی، اس کو ختم کر دینا، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اس پر اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ برداشت کرنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، اور بہت اچھا کوئی ٹاپک چل رہا ہے، اور اس انٹرسٹنگ ٹاپک سے اٹھنے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی نماز اذان ہو گئی ہے اور نماز کا وقت بہت کم رہتا ہے، لیکن آپ اپنے دل پر جبر کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یعنی اس راہ میں آپ کو جو مشکل آئی، جو تکلیف آئی، اس کو آپ نے برداشت کیا۔ اسی طرح سے کچھ اور مفسرین کا اس بارے میں خیال ہے کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ ہمارے نفس پر کتنی ہی گرا ہوں، اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود پر جمے رہنا، چاہے ہمارا دل کتنا بھی چاہ رہا اس کو کرنے کو، تو یہ سب صبر میں آئے گا، کہ نفس کو روکنا اور ان باتوں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، چاہے وہ خواہشات ہیں، لذات ہیں، وہ کتنا بھی آپ کو اپنی طرف بلائیں، خواہشات اور لذات، لیکن آپ اس سے بچے رہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ صبر ہوگا۔ تو صبر اپنے بہت وسیع معنوں میں ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ میری امت کے وہ افراد جو صابرین میں سے ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ وہ صبر نہیں جو ہم عام معنوں میں لیتے ہیں، عام الفاظ میں لیتے ہیں، بلکہ یہ صبر وہ صبر ہے جس میں انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اپنے نفس کو روکے رکھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے۔ ہم صبر صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، اس پر صبر کرنا ہم سمجھتے ہیں صبر ہے۔ نہیں، صبر دراصل پوری زندگی پر محیط ہے۔ ایک اس کی بہت اچھی تشریح کی گئی ہے، اس کا حوالہ تو مجھے کہیں نہیں مل سکا، لیکن چونکہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے تو ہم اس کو شیئر کریں گے۔ صبر کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی لفظی معنی تو اس کے پڑھا نا، کہ ثابت قدم رہنا، ایک اور لفظی معنی بھی اس کے آتے ہیں، آڑ یا روک کے، یعنی روک رکھنا کسی چیز کو، یا آڑ لگا دینا تاکہ کوئی چیز دوسری طرف پاس نہ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب پانی کا جہاں ذخیرہ ہوتا ہے جس کو ڈیم کہتے ہیں، تو وہاں پر بہت بڑے بڑے بند لگائے جاتے ہیں، ہے نا؟ دیکھ، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے کا، دیکھا ہے کسی نے؟ جی ہاں جی. تو یہ پانی جب اتنی ہیوج کوانٹیٹی میں ہوتا ہے تو پانی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، تو اس سے آپ تصور کریں کہ وہ کتنی مضبوط چیز ہوگی جس سے پانی کو روکا جاتا ہے. بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں، وہاں پر ایسے دروازے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا پانی وہاں پر جمع رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اکثر جب بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ بند کھول دیا جاتا ہے. اور وہ بند کھولنے سے کیا ہوتا ہے، چونکہ وہاں پانی سارا ایک ساتھ جمع ہوتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے پانی بہتا ہے کہ وہ آس پاس کے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس لیے آس پاس کے گاؤں خالی کروا دیے جاتے ہیں جب اگر بند کھولنا ہوتا ہے. تو وہ جو بند ہوتا ہے جو پانی کو رو کے رکھتا ہے، اس کو بھی صبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے. دراصل پانی کو جس نے روکا ہے وہ صبر ہے. تو اللہ کی خاطر کسی گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، باندھ کر رکھنا، آڑ کر لینا، یہ دراصل صبر ہے. تو صبر کے بہت وسیع معنی ہیں اور قرآن میں یہ لفظ بہت زیادہ آیا ہے. آگے بھی ابھی ہم پڑھیں گے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر ان تمام چیزوں پر آتا ہے کہ اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا اللہ کی اطاعت اور عبادت کی پابندی کرنا، یعنی اپنے نفس کو اس پر مجبور کرنا، اور تیسرے مشکلات اور مصیبت آنے پر صبر کرنا، یعنی جو بھی مصیبت آئی ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کا امیدوار ہونا. ان تینوں معنوں میں صبر اپنے معنی رکھتا ہے، ان تینوں الفاظ میں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی لیے وہ لوگ جو بلا حساب و کتاب، اس دن ندا آئے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صابرین ہیں، تو جن لوگوں نے صبر میں زندگی گزاری تھی تو ان کو اس کا بدلہ بلا حساب جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جائے گا. ابن کثیر کی یہ روایت ہے. پھر دوسری ہم چیز دیکھتے ہیں کہ صبر سے کہا گیا کہ صبر سے کام لیں، اور دوسرا آتا ہے نماز. نماز دراصل اس کے بارے میں تو ہم جتنا کہیں کم ہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جعلت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اس حدیث سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ نماز کا کیا مقام تھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ آپ کو درپیش آتا، چاہے وہ جنگ کی صورت ہوتی یا کچھ بھی ہوتا، آپ فوراً اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. جیسے کہ غزوہ بدر کا معاملہ تھا، اس وقت آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں پر سے گر گر جاتی تھی، اتنی عاجزی اور زاری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی رات کی نمازوں کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک صحابی بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے. آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، اس صحابی نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن اب سورہ بقرہ ختم ہوئی، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. وہ صحابی نے سوچا کہ سورہ آل عمران کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. اور ہر تلاوت کے دوران یا ہر سورہ کی تلاوت کے دوران وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جہاں خوشخبری والی آیت آتی آپ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرتے، مانگتے، اور جہاں عذاب والی آیتیں آتی وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے. یہ حال آپ کی نماز کی خشیت کا تھا، طویل رکوع، طویل سجدے اور اتنی لمبی لمبی قرات. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ اتنا اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گا ایسے بندے کی؟ تو اللہ کے رسول نے ہر مشکل معاملے میں نماز پڑھی. اللہ کے رسول خود دعا کرتے ہیں نا، اللہم الیک اشکو بسی، تو دعائے طائف کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. کسی انسان کے سامنے شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے آگے شکوہ کر رہے ہیں. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور یہ طویل دعا کے الفاظ آتے ہیں، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. تو اللہ کے رسول دعا بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ سے کرتے، کوئی شکوہ ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور نماز پڑھ کر آپ اپنی ہر پریشانی اور غم اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ کیا چھوٹتی ہے؟ نماز ہی نا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب مشکل آئی اور تکلیف آئی تو اس وقت ہمارا زیادہ رجحان، زیادہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تو نماز اتنی اہم ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ استعینوا بالصبر والصلاح، کہ تم مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو. کس ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. یہاں پر دیکھا جائے تو اور بھی کوئی عبادات آ سکتی تھی، لیکن صرف نماز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز دراصل انسان کو اللہ کے آگے جھکا دیتی ہے، اس کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، اس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ صبر ہمارے اندر آئے تو صبر کے لیے بھی نماز بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے تو صبر خود بخود آتا جائے گا. آپ کر کے دیکھیں، آپ پریکٹیکلی کریں. آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ اگر کوئی آپ کی بہت ہی اچھی فیملی گیدرنگ ہو، یا آپ کسی وقت اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہو، اس وقت جیسے ہی نماز ہوتی ہے آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ جو آپ کا اٹھ کھڑا ہونا ہوگا نماز کے لیے، یہی دراصل آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روک لیا، آپ نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیا. آپ نے وہ محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ اللہ کی پکار پر، مؤذن کی پکار پر، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، مؤذن نے پکارا تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ لبیک. تو یہ دراصل صبر ہے. تو نماز دراصل صبر بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی نفس کو قابو میں کس طرح کیا جائے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسی ہو، کیونکہ نماز تو ایسا لگتا ہے نا جیسے آج تو نمازیں ساری غیر مؤثر ہو گئی ہیں، کیونکہ اس میں روح باقی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی ساری پریشانیاں کیسے دور ہوتی تھیں، ساری پریشانیاں کیسے ختم ہوتی تھیں؟ کیونکہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، آپ خالص اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کا پورا توکل، پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا تھا. آج ہمارا کیا ہے، ہمارا دل ڈاواڈول ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلو اللہ سے دعا بھی کر لیتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، انسان اپنی پوری کوشش کرے، لیکن بھروسہ اس کو آخر کس پر ہو، توکل کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو. ہماری تو نمازیں ایسی ہیں نا کہ ہمیں ساری دنیا کی باتیں صرف نماز میں یاد آئیں گی. جیسے وہ آتا ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے وہ، کہ بہت صحیح انہوں نے تصویر کاشی کیا، تصویر کھینچی ہے علامہ اقبال نے، کہ میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو زمین پکار اٹھتی ہے کہ تمہیں تو دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، سارے بت تمہارے دل میں بھرے ہوئے ہیں، فلاں کا بت، فلاں کا بت، تمہارے وہ، تمہارے ذہن میں سارے خیالات وہ ہیں، تو تمہارا جھک کر بھی کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اصل بات کیا ہے کہ مکمل سپردگی نماز میں، خشوع، خضوع. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز میں بزی ہو جاتے تھے کہ انہیں آس پاس کی خبر نہیں ہوتی تھی. مکمل وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد حوالے کر دیتے تھے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی فوراً آتی تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو نماز سے مدد حاصل کریں، لیکن اس میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ اسی طرح سے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ مردہ ہے، بل احیاؤں ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر بات اب شہادت کی آ گئی ہے۔ پہلے قبلے کی بات چل رہی تھی، پھر رسول کی بات ہوئی، اس کے بعد نماز کی بات کی گئی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، کیوں؟ کیونکہ ان کی روحیں، شہید کی روح ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ یہاں دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے۔ اب چونکہ جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ زندہ لوٹ آئیں گے بھی یا نہیں۔ تو یہاں پر یہ احساس دلایا جا رہا ہے، یہاں پر دراصل شہید کے درجات بتائے جا رہے ہیں۔ جنگ میں اللہ کی راہ میں جان اگر چلی جائے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس اقرار کے بعد اس کلمے کی وجہ سے وہ اپنے رب کے لیے اس کی راہ میں جان بھی دے دیتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے اس کی، تو ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنا رزق وہاں وہ پاتے بھی رہتے ہیں۔ اور وہ کیسے زندہ ہیں ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم برزخ ہے اور عالم برزخ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہاں پر کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی راہ میں جان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور شہادت کی آرزو ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں آتے ہیں جس میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں شہادت کی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ وہ کبھی اس نے شہادت کی کوشش کی یا تمنا کی، تو وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا، یعنی اس کے اندر نفاق کا ایک درجہ پایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دل میں تمنا پیدا کرے کہ ہمیں جب بھی موت آئے وہ اللہ کی راہ میں آئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کن کن چیزوں کے ساتھ؟ خوف، بھوک، جان، مال، پھلوں کے نقصانات کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ نبلونکم، بے لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، آگے نون جو آیا ہے، اور ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، پھر ہماری تعلیم اور تربیت کی بات کی گئی کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا، تزکیے کے لیے بھیجا۔ تو جیسے ہی آپ اس راہ میں قدم رکھتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ اترتے ہیں، تو اس راہ میں اترنے کے بعد آپ کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جائے گی۔ اس راہ میں قدم رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چاروں طرف سے آپ پر مخالفت کی یلغار ہو، لوگ آپ کے اوپر فکرے کسنے لگیں، لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے۔ لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین کا کام یا ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں ہے. ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزمائش آئیں گی. کبھی جانوں سے آزمایا جائے گا، اللہ کی راہ میں جان دینا پڑے گا. کبھی مالوں سے آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے. اور کبھی نقصانات ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا بزنس ڈاؤن ہو جائے، ہو سکتا ہے فصل تیار کھڑی ہو اور جنگ کا حکم آ جائے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا، آپ کو فصل چھوڑ دینی پڑے گی. پھلوں کے نقصانات، تمام جو یہاں ثمرات سے مراد دراصل صرف پھل ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں. بھوک بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اللہ کی راہ میں جب نکلتے ہیں تو یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ والے جب اللہ کی راہ میں نکلیں تو انہیں ان تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہو. ذرا سی سردی اور گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت سردی ہے لہٰذا ہم کام نہیں کر سکتے. گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں گرمی بہت ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جب موسم ذرا اچھا ہوگا تب ہم کام کریں گے. بچوں کے امتحانات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب کام بند کر دیا جائے کیونکہ بچوں کے امتحان سر پر کھڑے ہیں، انہیں پڑھانا ہے. تو کیا یہ دین کا کام ہماری موڈ اور ہماری آسانی پر ڈپینڈ کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے کہ جب ہمارا موڈ ہوگا، موسم ہمارے لحاظ سے یا ہمارے مطابق بالکل معتدل ہو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ آئے، کوئی مشکلات نہ ہوں، اور جو بچا ہوا ٹائم ہو وہ ہم دین کے لیے لگائیں، بچا کچھ ٹائم ہم دین کی خدمت کے لیے لگائیں اور سارا کریم وقت ہم اپنے پرسنل کاموں کے لیے لگائیں، یعنی اپنی دنیا کے لیے. تو کیا ایسے ہی سے دین پھیلتا ہے؟ نہیں، دین بہت قربانیاں مانگتا ہے. دین کا کام اللہ تعالیٰ ہر ایک سے نہیں لیتا. یہ توفیق بہت ان لوگوں کو ملتی ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا. کیسی کیسی تکالیف انہیں برداشت کرنی پڑی جب وہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور آس پاس کے علاقوں کے سب لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے. تو اتنے گھر تو نہیں تھے وہاں پر ان کو رہنے دینے کے لیے. تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک چھوٹا سا وہ بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اصحاب صفہ جو کہلاتا تھا، ایک چبوترا ٹائپ تھا وہ، یعنی کچھ پلیس تھی، کوئی جگہ تھی جہاں پر وہ لوگ جن کا کوئی گھر نہیں تھا وہ وہاں رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی، دن رات اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہتے تھے سیکھنے اور سکھانے کے لیے. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھوک سے بہت پریشان تھا اور میرا برا حال تھا. اسی دوران ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے. میں نے جان بوجھ کر ان سے ایک سوال کیا، حالانکہ مجھے وہ معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ سوال کروں گا تو ہو سکتا وہ مجھے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دیں. لیکن انہوں نے میرے سوال کا جواب دے دیا اور وہاں سے گزر گئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، ان سے بھی میں نے سوال کر لیا اور یہ سوچا کہ ہو سکتا وہ مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیں کھانے میں، لیکن وہ بھی میرے سوال کا جواب دے کر چلتے بنے. اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، تو تب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ تم بھوکے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے اور آپ نے کہا کہ آؤ اور تم اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لاؤ. آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا. میں اور پریشان ہو گیا اور مجھے یہ بات تھوڑی سی دل میں کھٹکنے لگی کہ ایک دودھ کا پیالہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لاؤ، جبکہ میں خود بھوک سے پریشان حال ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ ایک پیالہ دودھ میرے ہی لیے کافی ہوگا. انسان تھے نا، گئے اپنے ساتھیوں کو بلانے، سب کو لے کر آئے. اللہ کے رسول نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور آپ نے حکم دیا کہ سب کو پیش کرو. سارے لوگ اس پیالے سے دودھ پیتے رہے. جب آخر میں میری باری آئی تو تب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب تم پیو. میں نے وہ دودھ پیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور پیو، میں نے پھر دوبارہ پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، آپ نے پھر پیا، اور پھر میں نے کہا کہ اب میں سیر ہو گیا، اب ضرورت نہیں. یہ دراصل ایک کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، اللہ کے رسول ہر دفعہ اس طرح کا معجزہ آپ سے صدور نہیں ہوتا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا دراصل. تو ایک پیالے دودھ میں سبھی لوگوں نے دودھ نوش کیا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی راہ میں قدم رکھیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اس راہ میں آپ نکلے ہیں، آپ نے یہ کلاسز جوائن کی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی، اللہ نہ کرے کہ نہ آئے، کوئی مشکل سے آپ کو گزرنا پڑے. لیکن اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، کیونکہ جب آپ دین کی راہ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ پر سب طرف سے باتیں بنائی جائیں گی. ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے کہ گھر چھوڑ کر کہاں چلے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی سیدھے سادھے کھانے پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے، کبھی گھر والوں کی طرف سے یہ آپ کی طرف وہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیا گھر کا کام کاج چھوڑ کر آپ چلے ہیں. تو ایک مسلمان خاتون وہ حکمت سے کام لیتی ہے، ایسے وقت میں صبر سے کام لیں، کسی کو کوئی جواب نہ دیں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اور ایسے وقت میں اپنا کام انجام دیں. تھوڑی سی قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی، کچھ نہ کچھ آپ کو قربان کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر کا تمام کام نپٹا لیں، اس کے بعد آپ یہ کلاسز میں آئیں تاکہ لوگوں کو یا گھر والوں کو کہنے کا موقع نہ ملے. تو نقصان تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کبھی آپ بغیر ناشتے کے آ جائیں، تو اب ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج تو صبح سے میں بھوکی ہوں، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا ہمارا، ذرا سا ہم نے ایک دن ناشتہ نہیں کیا تو تان وہیں آ کر ٹوٹتی ہے کہ آج تو میں بغیر ناشتے کے آ گئی، آج میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا. تو نہیں، صبر سے کام لے، اور کوئی بات نہیں، کبھی بغیر کھائے بھی آ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ خندق میں کئی کئی دن بھوکے رہ کر وہ لوگ کام کرتے تھے، جہاں سارے لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، وہاں اللہ کے رسول کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے ایسے بھی کام کیا. تو آزمائش ضرور آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس راہ میں قدم رکھیں اور آزمائش نہ آئیں. لیکن اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی جب تم دین کی راہ میں قدم رکھو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا، خوف بھی ہوگا، لوگوں سے ڈر بھی ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ آپ پر باتیں بنائیں گے کہ یہ کیا اپنے گھر کو چھوڑ کر چل دیے. تو نہیں، آپ کو صبر کرنا ہے. بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، مال بھی خرچ ہوگا آپ کا، لوگ اس پر بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ ارے اللہ، یہ پارے تم خرید رہی ہو اتنے مہنگے، اب اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. اچھا تم اللہ کی راہ میں یہ بھی خرچ کرتی ہو، وہ بھی لیتی ہو، گھر کا کیا ہوگا؟ پہلے اپنے گھر پر تو توجہ دو. تو نہیں، آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. مال اصل میں ہم کو ابھی تک عادت نہیں ہے نا، ہمیں صرف اپنی چیزوں کو خریدنے کی عادت ہوئی ابھی تک کی، اور زندگی میں ایک بار شاید ہمارے گھروں میں جو ہو سکتا ہے شادی کے موقع پر جو قرآن دے دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہمیں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب جب یہاں جب خرچ کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ارے اللہ، اتنا مہنگا کورس، اتنی مہنگی فیس، اتنا مہنگا پارا. اب آپ دیکھیں، ڈریس ہم خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بہت اچھا ہی ڈریس ہو، چاہے 100 روپے زیادہ دینا پڑے، لیکن اپنی پسند کا ڈریس لے کر آؤ. گھر میں کچھ چیز بنے گی تو اچھی چیز بنے، چاہے تھوڑے پیسے زیادہ خرچ ہو. لیکن بات کہاں آ کر رک جاتی ہے؟ جہاں دین کی بات آتی ہے. تو آپ کو تو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں، اور یہ نقصان دراصل نقصان نہیں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، کہ جو ان حالات میں صبر کریں گے، جو ان حالات میں اپنا مال خرچ کریں گے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنا مال لگائیں گے، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون. کون لوگ ہیں وہ؟ کہ وہ لوگ جب کوئی پہنچتی ہے ان کو مصیبت، اصابتهم، اصابتهم اس کا روٹ ورڈ ہے سواد واو با، اس کے معنی ہوتے ہیں بارش برسنے کو بھی کہا جاتا ہے، یا کسی چیز کا اترنا اور قرار پکڑنا، یا تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا، یا پھر اللہ کی طرف سے انسان کو پہنچنے والی کسی تنگی یا ترشی پر بھی اس کا یہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اصابتہم، کوئی مشکل پہنچتی ہے ان کو، یا پھر انہیں کوئی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے کسی مصیبت پر، تو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث میں اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور بتائے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ اس سے بہتر تو مجھے عطا کر دے، اس پر یعنی میری اس مصیبت پر تو مجھے اجر دے اور اس سے بہتر تو میرے لیے بدل دے۔ تو یہاں پر یہ جملہ کس وقت ہم کہتے ہیں؟ جی یہ جملہ کس وقت کہنا چاہیے، میرا آپ سے سوال ہے۔ کسی کی موت آنے پر، کیا صحیح کہہ رہی ہیں یہ؟ جی ہاں، کسی کی موت پر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو صرف مخصوص کر لیا کسی کی موت پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایسا معاملہ پیش ہوا کہ آپ کا چراغ بجھ گیا، تو آپ نے اس وقت بھی کیا پڑھا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ چھوٹی سی کوئی مصیبت، چھوٹی سی کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے تو اس وقت بھی کیا پڑھنا ہے؟ یہی جملہ پڑھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول اتنی چھوٹی سی بات پر بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی چھوٹی سی بات پر بھی۔ اب اگر آپ غلطی سے کسی کی چیز گم ہو جائے، آپ کی پڑوسن ہے کوئی اور ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا ان کے گھر کی بجلی چلی جاتی ہے، اور اگر آپ یہ جملہ وہاں پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ جی کیا کہیں گی وہ آپ کو؟ ہاں اگر اچھے مینرس والی ہیں تو ناراض ہو جائیں گی، اور اگر اس سے تھوڑا کم ہے تو وہ تو آپ کو دشمن سمجھنے لگیں گی کہ یہ جملہ تم کیوں پڑھ رہے ہو کہ ہمارے گھر کسی کی موت ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے اس جملے کو کسی کی موت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، جبکہ موت پر بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، اور ہم سب کو بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اگر چھوٹا سا کوئی نقصان بھی ہمارا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ جملہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں، مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ صلوات دراصل یہ ایک دعائیہ جملہ بھی ہے، عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی طرف سے کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں، جو نقصان پہنچنے پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی چیز تھی اور اللہ ہی نے لے لی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اسلامی تاریخ کی ایک بہت مشہور خاتون ہیں، کبھی موقع ملا تو ہم لوگ ان کی ہسٹری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی اچھی صحابیاں تھیں ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت ان کے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے، تو شوہر جب رات گھر آئے اور گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا، جو ان کی ضروریات تھیں وہ پوری کی، اور تمام کام ہونے کے بعد وہ ان سے پوچھنے لگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ اپنی امانت مانگ لے تو آپ کیا کہیں گے یا کریں گے؟ تو ان کے شوہر نے جواب دیا کہ مانگنے والے کو اس کی امانت لوٹا دی جائے گی، دے دی جائے گی۔ تو تب انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو کہ اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ جب یہ ذکر ان کے شوہر نے آ کر اللہ کے رسول سے کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے بہت سارے بیٹے ہوئے جو آگے چل کر جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مصیبت پر صبر، اور یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی، کسی کے جگر کا ٹکڑا جدا ہو جانا، کسی کے بیٹے کا اس سے جدا ہو جانا، ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے؟ یا ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو ہم تو واویلہ مچانے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ کیسی خاتون تھیں؟ تو یہ ہوتا ہے مصیبت پر صبر، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو جب وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تو اس پر ایسا صبر کہ کوئی شکوہ اور شکایت بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، ان کے رب کی عنایتیں ہیں، ان کے رب کی رحمتیں ہیں ان کے لیے۔ کیوں نہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بلا حساب جنت میں ان کو پکارا جائے کہ کہاں ہیں صابرین، جنہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہ صابرین ایسے ہوتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں نا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے، تو یہاں ان لوگوں کی تصویر پیش کر دی گئی ہے کہ ہدایت پانے والے کیسے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر لگا دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، کہ وہ ہر حال میں، تکلیف میں، تنگی میں، مشکل میں، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شور نہیں مچاتے، شکوے شکایت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، عنایات ہے، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ صفا سواد فے واو سے ہے، کسی چیز کا ملاوٹ سے پاک ہو جانا، اور یہ دونوں پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، جو سعی کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر دراصل شین عین رے سے نکلا ہے، ویسے تو اس کے لفظی معنی بال ہوتے ہیں، یعنی کوئی نشانی۔ نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، بال کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعیرن کی جمع ہے شعائر، جس کے معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر خاص طور سے اس سے مراد سعی ہے صفا اور مروہ کی۔ تو یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جو کوئی قصد کرے حج کا یا عمرہ کا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یتوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف بھی کر لے۔ ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی نیک کام یا بھلائی تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یتوفا توف سے ہے، توئے واوفے، کسی کے گرد چکر لگانا، اور تتوا توئے واو این، خوشی سے کرنا، رضا کارانہ طور پر کوئی کام کرنا، یا دل کی رغبت سے کوئی کام کرنا۔ اب اس آیت کے بارے میں ترجمہ تو اس کا یہ ہو رہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لے۔ اب یہاں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بات مروی ہے کہ ان دونوں کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، تو بعض صحابہ کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے صفا مروہ کی سعی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، فلا جناح علیہ اللہ یتوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے پہلے منات، یعنی ایک بت کا نام ہے، اس کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ ایک پہاڑی پر عبادت کرتے تھے۔ پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ بات درج ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا پس منظر یوں بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکوں نے صفا اور مروہ پر ایک ایک بت نصب کر دیا تھا، اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ کا بت رکھا تھا جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین وہاں پر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں قرآن کو ہم بغیر معلم کے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان دونوں کی سعی بھی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کر لیں یا نہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے اس کی سعی کی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ کا ایک رکن ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو کوئی خوشی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما جو نازل فرمایا ہم نے واضح نشانیوں میں سے، وَالْهُدَى اور ہدایت، مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، جو ہم نے واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے اس کے بعد، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یکتمونا کا لفظ آیا ہے، ان الذین یکتمونا، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے اپنی نشانیوں میں سے۔ یکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کتم، کاف تے میم۔ سب سے بڑا گناہ دراصل جو اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھپایا جائے، یعنی اللہ تعالی نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہے یا اللہ کی کوئی آیت ہمیں ایسی معلوم ہے تو ہمیں اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہاں دراصل اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپا دیا تھا، اس میں تحریف کر دی تھی، وہ لوگوں تک کتاب کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ اہل کتاب میں یہ کانسیپٹ یا یہ ان کا نظریہ تھا، ان کے علماء کرام کا، کہ اگر ہم نے اس کتاب کو عام کر دیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری ویلیوز ختم ہو جائیں گی، لوگ ہم سے پھر کیسے فتوے پوچھیں گے اگر اللہ کی کتاب ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی بنا پر وہ حلال اور حرام کے مالک بن بیٹھے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں پر کتاب میں اس بات کی گواہی موجود تھی کہ ایک رسول آئیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں خبر دی گئی تھی، لیکن اہل کتاب نے کیا کیا کہ اس شہادت کو چھپا لیا، اس گواہی کو چھپا دیے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان پر لعنت جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک عمل کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا ہو یا اسے معاف کر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے لعنت کے لیے کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ لعنت اگر کسی پر صحیح نہیں بیٹھتی ہے، یعنی وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو جس نے لعنت کی تھی وہ لعنت پلٹ کر اسی پر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر، خواتین کی عادت ہوتی ہے اکثر ہے نا ہم کر دیتے ہیں نا کہ فلاں لعنتی فلاں ایسا اس پر لعنت ہو. بعض اوقات تو کچھ خواتین اپنے ہی بچوں پر لعنت بھیجتی ہیں. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو لعنت نہیں کرنی چاہیے کسی پر, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت پلٹ کر وہ بھیجنے والے پر ہی آ جاتی ہے. ہاں لیکن جنہوں نے کھلم کھلا گناہ کیا ہے, اللہ کی گواہی کو چھپایا ہے, ان کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو چھپایا تھا, تورات کو انہوں نے جو ان کی مرضی آتی وہ اس میں سے نکال دیتے اور جو مرضی آتی وہ خود سے بیان کر دیتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالی نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی, وبینوا اور واضح کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کون لوگ اس سے بچ سکتے ہیں اس لعنت سے. سب سے پہلے تو جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. اور اصلاح کیسے کی؟ وبینوا, یعنی جو چیز انہوں نے چھپائی تھی اس کو ظاہر کر دیا. فاولائک اتوب علیہم, تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں یا ان کی طرف اللہ تعالیٰ پلٹ آتے ہیں. وانا التواب الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت رحم بھی کرنے والا ہوں. تو اگر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے, کوئی غلطی کوئی گناہ, تو اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے توبہ کی جائے, اس کے بعد اپنی اصلاح کی جائے کہ جو غلطی کی تھی اس کو درست کر لیا جائے, اس کو مان لیا جائے, اور تیسری چیز جو چیز چھپائی تھی اس کو واپس واضح کر دیں بیان کر دیں. لیکن دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل کام ہے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا. یہ چیز ہم سے نہیں ہوتی ہے, ہے نا؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اپنی غلطی کو مان لو تو ہم مانیں گے کبھی؟ تو یہ غلطی کو ماننا دراصل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اگر ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر اپنا فضل اور اپنا رحم برساتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر پلٹو گے, اصلاح کرو گے, اپنی غلطی کو سدھار لو گے, تو تم مجھے بہت زیادہ تواب پاؤ گے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پلٹ آنا, لوٹ آنا, کہ آپ سیدھا سیدھا جا رہے تھے اور آپ کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آپ رانگ وے پر ہیں, غلط راستے پر ہیں آپ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹ آتے ہیں. تو یہ واپس پلٹ آنا, فوراً پلٹ آنا دراصل کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. تو پلٹ آیا جائے اپنی غلطی سے, اصلاح کر لی جائے اور اس غلطی کو درست کر لیا جائے اور آئندہ نہ کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ کو پھر تم رحیم پاؤ گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے, ایسے ہی لوگوں پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے اوپر لعنت ایک طرح سے کی جا سکتی ہے, لیکن وہ لوگ مسلمان اگر کوئی ہوں, چاہے وہ کتنے بھی گناہگار ہوں, ان کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم ینظرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. یخفف تخفیف سے ہے یہ, خیف فیس کا روٹ ورڈ ہے, ہلکا کرنا, تخفیف کر دینا, کمی کر دینا. کہا جاتا ہے کہ جب جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ صرف تھوڑی دیر عذاب کو ہلکا کر دیا جائے, یعنی ختم نہ کیا جائے, صرف وہ اتنی ریکویسٹ کریں گے کہ عذاب کو ہلکا کر دیا جائے, لیکن ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنا دیا, کبھی آپ تیز دھوپ میں کبھی آپ نے سفر کیا ہے پیدل؟ کسی کو ہے تجربہ؟ جی گئی ہیں کبھی آپ؟ جی ہاں. کیا لگتا ہے جب تیز دھوپ ہو, کوئی کہیں سایہ نہ ہو, چھت نہ ہو, اور آپ چلے چلے جا رہے ہوں پیدل ہی, تو کیا لگتا ہے؟ جی ہاں, آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ تھوڑی دیر تو بھی سایہ کہیں مل جائے, جس کے سائے میں آ کر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے دھوپ کم ہوتی ہے اس کی شدت, تو اس وقت کتنا اچھا لگتا ہے نا, ہے نا؟ تو ہمیں دھوپ برداشت نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے سایہ آ جائے. تو آپ تصور کریں کہ جب عذاب دیا جائے گا جہنم میں جہنمیوں کو, تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس احسان کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, تو کیا نہیں کرنا چاہیے ہم نے اللہ کی خاطر؟ ہم نے تو اگر کتنی بھی قربانیاں دی تو وہ کم ہی ہوں گی. کیوں؟ اس ایک احسان کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا الحمدللہ, کہ کم از کم ہم جہنم کی آگ سے تو بچیں گے. تو یہ جو کافر ہیں ان کو جو عذاب دیا جائے گا تو یہ کس بنا پر عذاب پائیں گے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم انہیں اس دعوت کو پہنچائیں, ان تک اس دعوت کو پہنچائیں. تو یہ فکر اور یہ شعور اپنے اندر اجاگر کریں, اس کو پیدا کریں اپنے اندر کہ مجھے اس دین کی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی انسان اور میں بھی انسان, لیکن وہ جہنم کی آگ میں جلے اور میں اس سے بچ جاؤں؟ تو کیا میں نہیں چاہوں گی کہ جس تکلیف سے میں بچنا چاہتی ہوں دوسرے انسان بھی بچیں؟ تو لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون, کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا الہ وہی ایک الہ ہے. لا الہ الا ہو, اور نہیں کوئی الہ مگر وہی. هو الرحمن الرحیم, وہ نہایت مہربان ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. ہزار لوگوں کے آگے نہ جھکو, اپنی خود کی بے عزتی نہ کرو. تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے, اسی کے آگے سر کو جھکاؤ. دس معبود اچھے ہو سکتے ہیں یا ایک معبود؟ دس تو تمہیں دس مختلف قسم کے حکم دیں گے, لیکن تمہارا ایک معبود تمہیں صرف اپنے ہی آگے جھکائے گا. تو ایک ہی تمہارا رب ہے, تمہیں ایک ہی رب کے احکام کو ماننا ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. تم اس کی طرف جھکو گے, تم اس کی مرضی, اس کے حکم کو بجا لاؤ گے, اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے, تو تم اس کو اپنے حق میں بہت رحمان اور رحیم پاؤ گے. یہ صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. ہم مائیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن ہم بھی بچہ زیادہ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے. کرتے ہیں ہم برداشت, بلکہ کیا کرتے ہیں, دو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اگر زیادہ بدتمیزی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے ہمارا رب, کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا. وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ میرے بندے سدھر جائیں, معافی مانگ لیں. تو یہ رحمان ہونے کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بہت زیادہ مہربان, بار بار رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی کو چھپانے والا نہ بنائے, اللہ کی کتاب کو, اس کی آیات کو چھپانے والا نہ بنائے ہمیں, اور ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے بنیں. صبر ہمارے اندر آئے, کیونکہ صبر زندگی کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر جمیل, یعنی صبر میں بھی خوبصورتی ہے, اور صبر کرنے والوں کے لیے جو بالا خانے ہوں گے جنت میں, اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے حدیث کی صورت میں کہ وہ کیسے بالا خانے ہوں گے جو صبر کے بدلے دیے جائیں گے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں جھکائیں, اس کو اپنے نفس کی لذات کو، خواہشات کو روکے رکھیں اللہ کی فرما برداری میں. یہ صبر اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.